حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عزوجل ایک بار پھر ہم مدنی چینل کے سلسلے احکام تجارت میں موجود ہیں۔ الحمدللہ اس سلسلے میں ہم تجارت کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے بہت سارے شرعی احکام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ مفتی صاحب ہوتے ہیں، آپ کے سوالات ہوتے ہیں اور ان کے جوابات ہوتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی پچھلے سلسلے سے کنٹینیو ہمارا سلسلہ ہے، پچھلے سلسلے سے جڑا ہوا ہمارا سلسلہ ہے۔ میری مراد، ہم نے پچھلے ہفتے بھی یان مارکیٹ یعنی دھاگے کی صنعت کے کاروبار سے متعلق ہم نے گفتگو کی تھی، سوال و جواب ہوئے تھے۔ آج بھی اسی مارکیٹ کو ہم فوکس کریں گے۔ یان مارکیٹ کے اسلامی بھائیوں کے سوالات ہوں گے، مفتی صاحب کے جوابات ہوں گے، اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی کالز کو بھی مرحبا کہیں گے۔ دنیا میں جہاں کہیں ہوں، اسکرین پر آپ کو نمبر دکھایا جائے گا، آپ بھی بزنس کے حوالے سے کسی بھی ٹاپک پر مفتی صاحب سے سوال کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ احکام تجارت سلسلہ ہے ہی اس نیت کے ساتھ کہ دنیا بھر میں کاروبار کرنے والے، بزنس کرنے والے کمیونٹی جو ہے، وہ اپنے بزنس کو، اپنے کاروبار کو، اپنے روزگار کو شرعی تقاضوں کے مطابق کرے، اور اگر اس میں کوئی غلطی ہے تو اس میں ہم سب کی رہنمائی ہو جائے۔ تو کالز بھی آپ کر سکتے ہیں، آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم یان مارکیٹ کی طرف چلیں اور وہاں جا کر دیکھیں کہ ہمارے لیے کیا کیا ویڈیو سوالات موجود ہیں، پہلے درود پاک کی ایک بڑی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ کسی بزرگ نے ایک شخص کو انتقال کے بعد خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ انہوں نے کہا، اللہ عز و جل نے مجھے بخش دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، کس سبب سے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ایک محدث صاحب کے یہاں حدیث پاک لکھا کرتا تھا، انہوں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا، تو میں نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا، نیز حاضرین نے سنا تو انہوں نے بھی درود پاک پڑھا، تو اللہ تعالی نے اس کی برکت سے ہم سب کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پتا چلا اچھے اجتماعات میں جانا باعث برکت، اور پھر با آواز بلند درود پاک پڑھنا کس قدر برکت کا باعث ہے۔ آئیے دنیا بھر میں جہاں کہیں ہیں، اگر ممکن ہو تو با آواز بلند ہی درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی بھی مغفرت فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب، پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے یان مارکیٹ کے سوالات پر آپ سے جوابات حاصل کیے تھے، رہنمائی حاصل کی تھی، کئی ٹاپکس پر گفتگو ہوئی تھی۔ آج بھی کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، بلکہ سب سے پہلے تو جن سوالات کو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، یہ ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، اور اس میں صرف یان مارکیٹ نہیں بلکہ ہمارے کاروبار کا ایک بہت بڑا طبقہ، اگر ہم یوں دیکھیں تو بہت ساری مارکیٹس کا اس میں، یوں سمجھنے وہ لوگ مبتلا ہیں اور حل چاہتے ہیں۔ تو پہلے ان تین سوالات کو میں آپ کی بارگاہ میں پیش کروں گا، آپ وہ تینوں سوالات ایک ساتھ دیکھ لیجئے، مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھیں، پھر ہم چاہیں گے کہ آپ ہم ان تینوں سوالات کے حوالے سے ہمیں اس کے جوابات بھی عطا فرمائیں گے۔ اور مجھے صاحب، ان سوالات میں ایک اہم ٹاپک ہے، یعنی جس کو یوں کہہ لیجئے کہ ایسا لوگ اس میں مبتلا ہو چکے ہیں کہ سوالات سننے کے بعد انشاءاللہ مزید وضاحت ہو جائے گی، لیکن اگر اس پر آپ تھوڑی سی پہلے وضاحت فرما دیں کہ مال کے لینے کے لیے، یعنی مال بیچنے سے پہلے اس کا قبضہ کیوں ضروری ہے؟
دیکھیں، یہاں تین باتیں ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس مال کو آپ بیچنا چاہتے ہیں، آپ خود اس کے مالک ہوں، وہ چیز آپ کی ملکیت میں ہو۔ اب ملکیت میں آنا کسے کہتے ہیں، یہ بھی ایک سمجھنے کی چیز ہے۔ شرعی طور پر جو انتقال ملکیت ہوتی ہے، یعنی میری چیز میری نہ رہے، آپ کی ہو جائے، ایک طریقہ ہے خرید و فروخت۔ جب ہم زبان دے دیں گے، میں بیچ دوں گا، آپ خرید لیں گے، قیمت کے ساتھ سودا ڈن ہو جائے گا، تو یہ چیز میری ملکیت سے نکل کر آپ کی ملکیت میں چلے جائے گی، انتقال ملکیت ہو گئی۔
پوزیشن جس کو کہتے ہیں، ملکیت، قبضہ
اور چیز ہے، ملکیت اور چیز ہے۔ یعنی جس طرح کے بڑے کاروباری سودوں کے اندر دو لیٹر جاری ہوتے ہیں، ایک آفر لیٹر جاری ہوتا ہے، پھر اسے ایکسپٹ کیا جاتا ہے، تو آفر لیٹر کو ایکسپٹ کرنے پر وہ سودا ڈن ہو جاتا ہے، دو خریدار آپس میں ملے، मिसाल के तौर पर किसी को गाड़ी चाहिए, वो आया गाड़ी वाले के पास, आकर कहा कि ठीक है अभी इतने में, हाँ डन हो गई। अब वो गाड़ी इसने ली नहीं है,
ठीक है,
अभी घर जाएगा, हो सकता है पैसे लेकर आए, चेक दे, दो तीन
ठीक है,
दिन लगें,
ठीक है,
वो गाड़ी इसकी मिल्कियत में आ गई है।
ठीक है,
तो मिल्कियत में जो आना है, ये एक इस्लाम का जो है एक निज़ाम है कि कब चीज़ मिल्कियत में आती है और कब नहीं आती,
ठीक है,
और उसके लिए ईजाब व कबूल ज़रूरी होते हैं।
ठीक है,
ईजाब व कबूल से वो चीज़ मिल्कियत में आ जाती है, ख्वाह वो चीज़ दुनिया के किसी भी हिस्से में मौजूद हो,
ठीक है,
कब्ज़े में लेना और चीज़ है।
यानी ये पहले अलग अलग समझना पड़ेगा
जी
कि
हाँ,
मिल्कियत और है और कब्जा और है। मिल्कियत आपने फरमाया ईजाब व कबूल से वो दुनिया में कहीं भी हमारी मिल्कियत साबित
जी
हो गई।
हाँ,
ठीक
मिल्कियत साबित हो जाएगी।
ठीक है,
अब यह है कि उस चीज़ को आप फरोख्त कर सकते हैं जो आपकी मिल्क में आ चुकी हो।
ठीक है,
जो चीज़ आपकी मिल्क में आई ही नहीं है, मिसाल
ठीक
के
है,
तौर पर भाव चढ़ा जा रहा है, चीज़ शार्ट है और आपके पास पार्टी आ गई,
ठीक है,
और अब दुकानदार या जो ब्रोकर है या ग्राहक है, मतलब पार्टी है, वो अपनी पार्टियों को जो है वो वापस नहीं भेजता,
ठीक
वो
है,
उनसे सौदा डन कर लेता है। ठीक है, मैंने इतना माल इतने में बेचा, इतना इतने में बेचा,
सही
इतना
है,
इतने में बेचा, हालांकि उसकी मिल्कियत में माल है ही नहीं,
खरीदा ही नहीं उसने अभी तक,
खरीदा ही नहीं
ठीक
है।
है, ठीक
तो
है,
ऐसे जो सौदे हैं शरी एतबार से बातिल हैं
ठीक है,
और इनकी आमदनी भी हलाल नहीं होगी।
ठीक है,
अच्छा, मिल्कियत में आना किसी सौदे को बेचने के लिए ज़रूरी है, ये है पहला मसला।
ठीक है,
अब दूसरा मसला ये है कि मिल्कियत के अलावा,
सही है,
मिसाल के तौर पर किसी ने कोई चीज़ खरीद ली,
ठीक है,
कोई गाड़ी खरीद ली, अभी वो पैसों का इंतज़ाम कर रहा था, उसने कब्ज़ा नहीं लिया था कि जिसने गाड़ी बेची थी उसका एक्सीडेंट हो गया और गाड़ी तबाह हो गई,
सही,
तो चूंकि उसने हवाले ही नहीं किया था,
ठीक है,
तो खरीदार का इस बिगाड़ से, इस एक्सीडेंट से कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है,
सौदा बेचने वाले ने जो है वो माल बेचा, माल उसके गोदाम में है, आग लग गई, तो खरीदार का इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
ठीक है,
उसका ताल्लुक कब बनेगा? जब उसका कब्जा हो जाएगा।
ठीक है,
जब माल उसके जब तक कब्जे में नहीं आया तो जलना सड़ना नुकसान ये जो है वो बेचने वाले की जिम्मेदारी पर होता है।
ठीक है,
अब यहाँ दो बातें हैं, एक चीज़ है रिस्क किसका होगा,
ठीक है,
यानी माल सौदा हो गया, सौदा होने के बाद माल एक्स वाई जेड किसी भी जगह मौजूद है।
ठीक है,
सवाल ये पैदा होता है अगर माल को कोई नुकसान पहुंच जाता है, माल में कोई खराबी आ जाती है,
ठीक है,
तो ये किसका रिस्क है, इस खराबी का कौन जिम्मेदार है?
ठीक है,
अगर तो इस खराबी का जिम्मेदार बेचने वाला है तो फिर यूँ समझिए कि जो खरीदने वाला है उसके रिस्क में तो ये आ ही नहीं।
ठीक है,
जैसा कि हमारे मतलब के मुख्तलिफ शहरों से माल आता है कराची में,
ठीक है,
तो एक सिस्टम होता है पहुंच पर आ रहा है जनाब,
ठीक है,
कि जो बेचने वाला है वही ट्रक करवाएगा, उसी की जिम्मेदारी है रास्ते
आपकी
का,
ऑफिस पर या आपकी गोडाउन तक वो पहुंच भेजते
पहुंच
हैं,
पहुंच है वो,
ठीक है,
रास्ते में जो कुछ होगा बेचने
वो
वाला उसका जिम्मेदार है।
ठीक है,
तो खरीदने वाला जो है वो इस रिस्क से बरी होगा,
ठीक है,
माल को कुछ भी हो जाए उसकी कोई जवाबदारी नहीं होगी।
ठीक है,
तो अब दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि जो शरीयत ने हमें सिखाई है तालीमात उसकी रूह से, कि जब आप कोई चीज़ बेचना चाहते हैं
ठीक है,
उसका नफ़ा आपके लिए उसी वक्त जायज़ होगा जब वो आपके रिस्क में आ चुकी है।
यानी आपकी कब्जे में भी आ चुकी है, या कब्जा कह लेंगे या रिस्क हो, यानी अगर उसको के साथ कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो रिस्क आपके जिम्मे होगा, ये आप
बिल्कुल,
कहना चाह रहे
कब्ज़ा
हैं,
और रिस्क दोनों बिल्कुल बराबर बराबर चीज़ें हैं,
ठीक है,
लेकिन कब्ज़ा जो है वो उसकी ज़रा वजाहत कुछ और है।
ठीक है, मुस्तफा आप वजह जारी रखिएगा, बहुत अहम टॉपिक है। अब मैं आपको वो प्रॉब्लम दिखाने जा रहा हूं जो हमारी यान मार्केट में इसी हवाले से होते हैं कि जिसमें कब्जे के और ये प्रॉब्लम्स है, थोड़ा इसको देख लीजिए फिर मजीद आप वजह की तरफ चलते हैं। आइए वीडियो सवाल की तरफ चलते हैं। यान मार्केट में हमारे अहकाम तिजारत मजलिस के इस्लाम में पहुंचे और उन्होंने जाके सवालात यान ब्रोकर से, यान ट्रेडर से किए, आइए वो सवालात देखते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरीद अहमद शम्स है और मेरा सवाल आपसे ये है कि धागे के मुताबिक हम लोग धागा इंपोर्ट वगैरह करते हैं तो माल आने में टाइम लगता है चाइना कोरिया वगैरह से, तो उससे पहले हम या जो भी मार्केट का ओपन रेट होता है तो उसमें हमारे कब्जे से पहले हम उस माल को सेल कर सकते हैं? मुझे इसके तफसील से ज़रा जवाब दे दीजिए।
सुहेल निसार मेरा नाम है, हमें इंडेंटिंग से ताल्लुक़ है और मैं अलाइड बिजनेस कॉरपोरेशन का CEO हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंडेंट लेते हैं, माल शिप नहीं होता, एडवांस भेज देते हैं, क्या ये इस्लामी हिसाब से सही है या नहीं?
मेरा नाम मोहम्मद याकूब गंग है और मैं यहाँ यानी न्यू क्लॉथ मार्केट में मेरी दुकान है और मेरा काम जो है वो इम्पोर्ट यान को बाहर से मंगाता हूँ, चाइना से इम्पोर्ट करता हूँ। लेकिन हमारे यहाँ बदकिस्मती से एक मसला है जो, तो अगर उसका हल बता देना तो इंशाल्लाह मतलब उम्मत पे ये آپ کا انشاءاللہ احسان عظیم ہوگا. تو مسئلہ یہ ہے کہ مجھ سے جو یان خرید کے جاتے ہیں اسے ہم ڈی او ایشو کرتے ہیں. ڈی او مطلب ڈیلیوری آرڈر. جب ڈیلیوری آرڈر دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مال جو ہے یہ گوڈاؤن میں ہے اور وہ پیسے ہمیں دے دیتا ہے, ہم اس کو ڈیلیوری آرڈر دے دیتے ہیں. پھر یہ آگے بھیجتا ہے مطلب, تو وہ اس کو بھی وہ ڈیلیوری آرڈر دے دیتا ہے اور پیسے لے لیتا ہے, پھر وہ آگے بھیجتا ہے. اس طرح اکثر یہ ہوتا ہے کہ چھ چھ مہینے یہ ڈی او گھومتے رہتے ہیں, مطلب ایک کے ہاتھ سے دوسرے کے ہاتھ, دوسرے کے ہاتھ سے تیسرے کے ہاتھ, اور مال کا کہیں بھی مطلب وہ نہیں پتہ ہوتا ہے. پھر جب آخری کسی نے, جب کسی کنزیومر یعنی یوزر یعنی لوم والا اس کو جب بیچتا ہے کپڑا بنانے کی, کیونکہ اس سے کپڑا بنتا ہے, تو پھر وہ اٹھاتا ہے اور وہ جو اٹھا کے پھر اپنے پاس لے جاتا ہے. تو یہ اس طرح اتنے آدموں میں خالی کاغذ کا گھومنا اور اس میں پیسے کی جو ایک دوسرے کو دینا, یہ اور اس کا حل بھی کوئی نہیں ہے کہ کس طرح کرے, کوئی ایسا حل بتائے. کیونکہ لوگ بولتے ہیں یہ تو ہمیں گوڈاؤن میں اٹھا کے ایک آدمی لے جائے گا. اب یہاں کی حالات کے حساب سے جو آپ دیکھیں تو ایک تو ملکی حالات جو ہے وہ یہ کہ لوٹ مار کے حالات ہے. اگر وہ یہاں لے جائے تو ایک آدمی دوسرے گوڈاؤن میں لے جائے تو اس کو یہ لوٹ کا خطرہ, دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس کا کرایہ, اس کے بعد مزدوری, اس کے اوپر دوبارہ اس کا خرچ اخراجات, پھر وہ اس کا نفع کما نہیں سکتا. تو اس طرح یہ سب یہی سمجھتے ہیں کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کا قبضہ لے اور پھر دوسرا تیسرا لے. لیکن اگر کوئی ایسا حل ہو جس میں یہ قبضہ ضروری نہ لینا ہو, مطلب لو اس طرح لینا ہو کہ جس میں ہمارا مسئلہ ہمارا حل ہو جاتا ہو, تو اور آپ کا بہت بڑا احسان ہوگا ہمارے پر.
جی مفتی صاحب, یان مارکیٹ والے چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی حل بتائیں اور آپ کا احسان ہوگا. تین سوالات بنتے ہیں نا. ایک سوال یہ تھا کہ ابھی شپمنٹ ہی نہیں ہوئی, اس کو بھی لوگ بیچ دیتے ہیں. ایک سوال یہ تھا کہ مال پانی کے اندر ہے, شپمنٹ ہو چکی ہے, بی ایل وغیرہ ڈاکیومنٹس آ جاتے ہیں لیکن کراچی نہیں پہنچا, پاکستان نہیں پہنچا, وہ بیچ دیتے ہیں. اور تیسرا ایک الگ معاملہ ہے کہ مال تو پہنچ چکا ہے لیکن اس پہ جو ڈی اوز گھومتے ہیں, بات وہی قبضے کی چل رہی تھی اور شاید یہ تینوں اسی سے تعلق تھے, تو اس لیے میں نے سوالات پیش کیے. آپ اپنی گفتگو جاری رکھیں.
دیکھیے پہلی بات تو میں یہ عرض کروں گا کہ تجارت ہے یا معاشیات ہے, اس میں مختلف فلسفے ہیں اور مختلف نظریات ہیں. مطلب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے وہ اپنے نظریے سے اس کو بیان کرے گا, ایک شخص اپنے نظریے سے بیان کرے گا. علماء کا کام ہے قرآن و حدیث کے نظریے سے چیزوں کی تشریح کرنا. نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث پاک امام ترمذی نے سنن ترمذی میں اس کو بیان کیا. اس کے علاوہ درجنوں کتابوں کے اندر, احادیث کی کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا یحلو سلف و بیعن, ایک سودے کو دوسرے سودے کے ساتھ مشروط کرنا جائز نہیں, نہ چیزوں کے اندر شرطیں لگانا جائز ہے. ولا رب ہو معلوم یدمن, اور نہ ہی ایسا نفع جائز ہے یعنی اس چیز سے نفع کمانا جو آپ کے رزق میں نہیں آئی. ولا بیع ما لیس عندک, نہ اس چیز کو بیچنا جائز ہے جو آپ کی ملکیت میں نہیں آئی. یہاں دو ہی سوال تھے, ایک تو وہ خود مالک ہی نہیں بنا بیچنے والا, تو ایسی چیز بیچنا بھی جائز نہیں ہے. اور دوسری بات ہے جو چیز آپ کے رزق میں نہیں آئی, آپ کے قبضے میں نہیں آئی, ملکیت میں تو آ گئی ہے لیکن آپ نے اس کا قبضہ نہیں لیا ابھی, تو ایسی چیز کو بھی آپ آگے نہیں بیچ سکتے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث, نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ربح ما لم یدمن, جو چیز رزق میں نہیں آئی اس سے نفع نہیں لے سکتے.
زمان یعنی
زمان میں نہیں آئی. اب مصنف ابن ابی شیبہ نے, مصنف عبدالرزاق نے, امام طبرانی نے موجم میں, امام ابو داؤد نے تہذیب میں, مختلف محدثین نے اس حدیث کو اپنی کتابوں میں بیان فرمایا. امام شافعی, امام احمد بن حنبل, امام مالک, امام اعظم ابو حنیفہ, چاروں کے چاروں ائمہ کسی نہ کسی طور پر قبضے کو مشروط سمجھتے ہیں. اگرچہ کہ کہیں کہیں ان کی جو ہے وہ تفصیل مختلف ہے, لیکن مطلقاً قبضہ نہ ہونا یہ کسی امام کا بھی قول نہیں ہے. یعنی فقہ اسلام کا یہ ایک ایسا مطلب کہ دیا ہوا اصول ہے. اور معاشی طور پر بھی ایک چیز, مثال کے طور پر وہ مل سے نکلنے کے بعد براہ راست کنزیومر کے پاس آ جائے تو وہ سستی ملے گی, اور اگر وہ 10-20 ہاتھوں میں گھومنے کے بعد آتی ہے تو بہت مہنگی ملے گی. تو ہمارے شریعت کے اصول ہیں ان کے اندر بے پناہ حکمتیں پوشیدہ ہیں. اب یہاں دو باتیں ہیں کہ ایک تو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس چیز کو ہم بیچ رہے ہیں ہم نے خرید لیا اسے, صحیح. خریدنے کے بعد اس کی کوئی رسید ہمارے پاس آ گئی,
جی.
جیسے ڈیو آ گیا ہمارے پاس,
جی.
یا اور کوئی ایسی علامت, کوئی ایسی شناخت ہمارے پاس آ گئی, ٹھیک ہے, یہ ہماری ملکیت کی علامت ہے کہ ہم اس چیز کے مالک ہو گئے ہیں,
ٹھیک ہے.
لیکن کیا وہ چیز ہمارے رسک میں آ گئی ہے, ہمارے زمان میں آ گئی ہے یا نہیں؟ اس کا زمان میں آنا ضروری ہے, ورنہ ایسا نفع ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا.
یہ آپ نے کئی بار لفظ رسک, ظاہر انگلش کا لفظ رسک آپ استعمال کر رہے ہیں اور زمان کو آپ کہہ رہے ہیں, تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. آپ نے پہلے بھی ڈیفائن کیا تھا کہ ہمارے زمان میں آنے سے مراد کیا ہے,
یعنی وہ چیز کچھ دیر کے لیے اس طرح ہمارے قبضے میں آئے کہ وہ جل جائے تو وہ ہماری ہو, وہ مطلب کہ خراب ہو جائے,
فیکٹر جو ہے وہ سارا ہمارا ہو,
مطلب کچھ لمحے کے لیے وہ ہمارا, ہمارے متعلق ہو جائے اس کا رسک فیکٹر, پھر بعد میں ہم کسی اور کے پاس رکھوا دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اگر رسک فیکٹر ہماری ذمہ داری نہیں ہوگا تو وہ چیز ہمارے زمان میں نہیں آئے گی.
صاحب, احکام تجارت سلسلہ ہم یقیناً اسی لیے کرتے ہیں کہ ہم شرعی رہنمائی بھی دیں اور لوگوں کو حل بھی دیں. یہ آپ نے فرمایا, ماشاءاللہ آپ نے قرآن و حدیث کے ذریعے کئی آپ نے محدثین کے نام بھی ارشاد فرمائے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ بغیر قبضہ لیے ہم بیچ سکیں, لیکن یہ ایک مارکیٹ پریکٹس ہو گئی ہے. مال شپمنٹ وہاں سے ہوا, بی ایل آ گئی, ڈاکیومنٹس آ گئے, اب مارکیٹ کا پتہ نہیں ہے مال پہنچتے پہنچتے کیا ہو جائے گا, تو لوگ اس کو اسی دوران بیچ دیتے ہیں. آپ نے فرمایا وہ نہیں بیچ سکتے کیونکہ وہ ہمارے ہاتھ میں پیپر تو آیا ہے, مال نہیں آیا. تو اب اس کا کوئی طریقہ بھی تو ارشاد فرمایا نا کہ کیا ایسا کریں کہ شرن بھی درست ہو جائے اور ہمارا کاروبار بھی چلتا رہے.
اصل میں ایک تو ہے شپنگ کا مسئلہ,
ٹھیک ہے.
شپنگ جو آتی ہے وہ دو طرح سے آتی ہے,
مثلا
ایک سی این ایف سسٹم ہوتا ہے, یہ بھی پہنچ سسٹم ہوتا ہے,
جی.
کہ جناب بھیجنے والے کی ذمہ داری ہے,
جی.
تو اس میں جو خریدنے والا ہے اس کی تو رسک میں معاملہ آیا ہی نہیں ہے,
جی.
دوسرا جو سسٹم ہے ایف او بی,
ٹھیک ہے,
میری معلومات کے مطابق اس سلسلے میں پہنچنے والا ہی مطلب کہ اس کے رسک میں یہ چیز آ جاتی ہے,
یعنی جو خریدنے والا ہے وہ اس کے رسک میں آ جاتا ہے,
جی ہاں. یعنی بیچنے والے کی ذمہ داری جہاز میں پہنچانے کے بعد ختم ہو جاتی ہے. اب چیز کا جو کلیم جیسا بھی کرے گا وہ خریدنے والا کرے گا, اور خریدنے والا اگر اس کا تصرف کرنے کا بھی اس کو اختیار حاصل ہو گیا ہے,
جی.
مثال کے طور پر ایک شپ چلا ہے کسی ملک سے اور اسے دبئی سے ہو کر آنا ہے, اور اگر یہ شخص دبئی میں اتارنا چاہے تو وہ مال اتر سکتا ہے, اس طرح کا تصرف کرنے کا اسے اختیار ہے. تو ایسا مال چونکہ رسک میں آ گیا ہے, زمان میں آ گیا ہے, اس کو تو یہ بیچ سکتا ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن وہ مال جو اس کے زمان میں نہیں آیا,
جس کو اس نے خریدا اسی بیس پر ہے کہ وہ کراچی پورٹ پہ پہنچے گا تو میرا,
جی ہاں,
پھر اس کے لیے کیا طریقہ ہے؟
جب تک وہ اس کے قبضے میں نہیں آ جاتا یہ اسے نہیں بیچ سکتا,
ٹھیک
ہے. ہاں, یہ ہو سکتا ہے کہ یہ جن افراد کو بیچنا چاہتا ہے,
جی جی,
ان سے یہ ایک وعدہ کر سکتا ہے,
ٹھیک ہے,
کہ بھائی میں آپ سے مطلب سودا ڈن نہیں کرتا,
ٹھیک ہے.
ایک شرعی مجبوری ہے, لیکن جو لوگ قابل اعتبار ہوتے ہیں, قابل بھروسہ ہوتے ہیں,
جی,
ان کی بات لوگ مان بھی لیتے ہیں.
زبان پہ تو کاروبار چل رہا ہے,
ان سے کہہ دے کہ یہ مطلب کہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں. اب دیکھیے کہ جب لیٹر بھیج جاتے ہیں, آفر لیٹر بھیج جاتے ہیں, تو اس کو بھیجنے میں اور ایکسیپٹ کرنے میں بھی دن لگتے ہیں,
ٹھیک
ہے. آج کل تو میل سسٹم آ گیا, پہلے بہت زیادہ دن لگتے تھے, باقاعدہ جو ڈاک جایا کرتی تھی ٹیلی گراف آنے سے پہلے,
جی جی.
تو اسی طریقے سے یہ وعدہ کر لے کہ ٹھیک ہے, جب میرا مال آئے گا تو میں آپ کو ہی دے دوں گا,
ٹھیک ہے.
پھر جب یہ اس کے قبضے میں آ جائے, گودام میں اتر جائے, یہ چاہتا ہے کہ جس پارٹی کو یہ بیچنا چاہتا ہے اسی کے گودام میں اتروا دے مال,
صحیح.
لیکن جب مال اتر جائے ایک دفعہ وہاں جا کر کھڑا ہو جائے,
ٹھیک ہے,
تو یہ کھڑا ہونا ہی اس کا قبضہ ہوگا,
ٹھیک ہے.
یعنی ایسا تخلیہ کہ آپ مال اٹھا کر لے جانا چاہتے ہوں تو آپ ایسا کرنے پر قادر ہوں, یہی قبضہ ہے,
ٹھیک ہے.
تو یعنی وہ جو بات چلی تھی کہ جناب آپ کے رسک میں مال کب آئے گا, آپ کے زمان میں کب آئے گا, یہ قبضے سے آئے گا,
ٹھیک ہے.
یعنی ایسا قبضہ جس میں تخلیہ ہو گیا ہو اور آپ کو اس پر تصرف کرنے کا اختیار ہو.
یعنی مال کو کسی قسم کا بھی کوئی پرابلم ہوگا تو اب وہ آپ کا ہوگا, تو اس کا مطلب یہ رسک فیکٹر آپ کا ہو گیا,
ایک لمحے کے لیے آپ کا ہو گیا.
تو آپ نے یہ حل بتایا حضور کہ وہ اگر آپ ڈیل نہ کر لیں, بے نہ کر لیں کہ یہ آپ کو میں نے بیچ دیا, بلکہ ایک وعدہ کر لیں کہ میرا فلاں شپمنٹ فلاں تاریخ کو مال آ رہا ہے, میں انشاءاللہ آپ کو اتنے میں دے دوں گا, اس کا یہ پیمنٹ ٹرمز ہوں گے, اور جب وہ مال آ جائے تو اپنے قبضے میں لے کے اس کو ڈیلیور کر دے اور پھر ڈیل کر لے, تو یہ درست ہو جائے گا.
یہ
ایک طریقہ ماشاءاللہ آپ نے بتایا. وہ جو ڈیو والا میٹر ہے حضور, یہ تو اس سے زیادہ لوگوں کا اس میں ابتلا ہے, پیپر چلتا رہتا ہے, ایک سے ڈیو لیا دوسرے کو دیا. اب اس میں ایک پرابلم, ظاہر ہے آپ, میں سمجھ تو یہی رہا ہوں کہ جو آپ نے اصول بیان کی اس میں ناجائز کی طرف ہی جائے گا, لیکن پرابلم جو انہوں نے بتائی جو ٹریڈر تھے, امپورٹر تھے, कि अब 50 कार्टून या 100 कार्टून की डील है, उसमें ब्रोकर को बचने ही 500 हजार 2000 रुपए हैं। अगर वो 50 कार्टून को उठवाता है, अपने कब्जे में लेता है, गोडाउन में ले जाता है, तो जो उसने बचाना होता है वो तो खत्म हो जाएगा। तो ये क्या करे, उसके लिए कोई हल बताइए।
देखिए, माल गोदाम में जहाँ पड़ा होता है,
जी जी,
दो सूरतें हैं
जी।
एक तो ये कि ड्यू जो है जिस शख्स को बेचा जा रहा है,
जी जी,
अगर तो उसने माल उठाना है
तो मसले हल हो गया।
फिर तो बहुत आसान सूरत है
जी,
ये शख्स पहले खुद जाए उस गोदाम में
जी,
जो बेच रहा है, बेचने वाला जाए
जी जी,
और उस माल को अलग करवाए,
ठीक है,
अलग करवा कर तखलिया कर ले,
ठीक है,
अलग हो जाएगा और इसके पास ड्यू भी है, ये लेके जा भी सकता है, इसको चौकीदार भी नहीं रोकेगा, तो इसका ये तखलिया जो है वो कब्जा हो गया,
ठीक है।
अब ये उस पार्टी को माल बेच दे,
किसी और को आगे बेच दे,
जिसको बेचना चाहता है उसको साथ ले जाए, उसको बेच दे, एक सूरत तो ये है। अच्छा, दूसरी सूरत ये है कि गोदामों की भी तफसील है
जी जी।
बाज गोदाम ऐसे होते हैं यानी जो किराए पर होते हैं, बड़े बड़े गोदाम, मिल और फैक्ट्री का नहीं होते
जी जी।
जो किराए के गोदाम हैं वहाँ भी काफी सहूलत
जी जी
मिल
जी
सकती है। मसलन किराए के गोदामों में पर्ची बदलती है,
ठीक है,
यानी जो भी नया मालिक आता है उसके नाम से पर्चियां बनती हैं, अब वो किराया देने का पाबंद होता है, तो एक मर्तबा उस माल को जाकर देख ले और अपने नाम से पर्ची बनवा ले,
ठीक है,
तो ये उसके रिस्क में आ जाएगा,
ठीक है।
अब बिलफर्ज अल्लाह ना करे उस गोदाम में आग लग जाती है, तो जाहिर बात है वो गोदाम गोदाम तो मालिक का है लेकिन वो माल तो मालिक का नहीं है,
ठीक है,
गोदाम वाले का नहीं है,
सही है।
तो अब वो किसका जलेगा, जिसकी पर्ची होगी वो उसका जलेगा,
ठीक है।
तो यूं पर्ची बनवा लेने से और एक दफा उस माल को अलग करके देख लेने से ये माल जमान में आ जाता है, तो ये भी कब्जा कहलाएगा, ये कब्जे में आ गया और अब इस माल को बेचा जा सकता है। इसी तरीके से बाज लोग जो है वो बाहर से माल मंगवा रहे होते हैं, पहुंच पर माल आ रहा होता है, जब जाहिर बात है जब जो माल पहुंच पर आ रहा है तो उस पर तो इनका कब्जा हुआ ही नहीं है,
ठीक है,
तो ये जहां उतारना चाहते हैं वहां अपने किसी नुमाइंदे को भेज दें,
सही,
यानी जरूरी नहीं कि खुद कब्जा करेंगे, इनका कोई नुमाइंदा, इनका कोई वकील भी कब्जा कर ले तो भी इनका कब्जा कहलाएगा। सोच ये होनी चाहिए कि ये एक शरीयत की तरफ से एक हिदायत है, एक रहनुमाई है, एक उसूल है, इसे हमने फॉलो करना है, उसके रास्ते ये खुद ज्यादा निकाल सकते हैं, उलमा से रहनुमाई लेके उसका रास्ता निकाला जा सकता है।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी हमें वजाहत मिली है मेरे प्यारे इस्लाम में, खुसूसन ज्ञान मार्केट के इस्लाम में बात बड़ी प्यारी की, थोड़ी सी मुश्किल जरूर होगी। अब वो जितनी इजीली डीओ की हम समझ ले कि वो एक दूसरे को दिए चले जा रहे थे, वो थोड़ा सा रुकावट आएगी, लेकिन आप सोचें कि अगर वो हलाल हो जाता है, गुनाह से हम बच जाते हैं, और बड़ी अच्छी बात की कि मजीद इसमें राहें निकल सकती हैं। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से अगर हमारा राबता रहे, उलमाए किराम से राबता रहे, लेकिन हमें ये जरूर पता चला कि बगैर कब्जे के माल को नहीं बेचना चाहिए, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज सीखा है। और ये हर कारोबारी जो भी इस्लाम में यहां सुन रहे हो, मैं किसी भी शोबे से ताल्लुक रखते हो, इस उसूल को मद्देनजर रखें, और जहां आपके पास ऐसी सूरत आ जाती है कि आपको बगैर कब्जे के बेचना पड़ता है या बेच जाते हैं, तो रुक जाइए, पहले दारुल इफ्ता से राबता कर लीजिए। tijarat@madinichannel.tv हमारा ईमेल एड्रेस है, दुनिया भर से हमें मेल्स मौसूल होती हैं, आप भी इस ईमेल एड्रेस पर हमसे राबता कर सकते हैं और अपने शरी अपने तमाम डील्स को, अपने तमाम कारोबार को आप शरी स्कैन करवा सकते हैं, इंशाल्लाह आपको इस ईमेल पर जवाब भी दिया जाएगा और आपकी रहनुमाई भी हो जाएगी। हुजूर कुछ और फरमाना चाहेंगे वरना एक और सवाल की तरफ चलें इस मौजू से।
मैं असल में ये अर्ज करना चाहूंगा कि हमारी जो मार्केट्स हैं उसके अंदर मुख्तलिफ मजहबी प्रोग्राम सुनने में आते हैं, होते हैं
जी,
मिलाद के मौसम में हो जाते हैं, ग्यारहवीं शरीफ के मौसम में हो जाते हैं
जी,
तो जाहिर बात है जिस मौजू पर और जिस उनवान पर प्रोग्राम है या महफिल है उसी उनवान पर बयान होना है
जी जी,
सीरत बयान होगी या फजाइल बयान होंगे, लेकिन ये चीज़ें हमारे अकीदत, हमारे जज्बात, हमारे ईमान का हिस्सा हैं, ये भी होने चाहिए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमारे ताजिर खुद आगे बढ़ें, वो ये कहें कि आए मुबल्लिगीन, आए उलमा, आए मार्केट में, वो सच्चाई पर बयान करें, वो दयानत पर बयान करें कि कारोबार के अंदर दयानत की क्या जरूरत है,
वाह सुभान अल्लाह,
वो आकर जो है वो कारोबारी उसूलों पर बयान करें, तो इस तरह की जब सोच आएगी तो बहुत सारी वो बातें जिनकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, हम गाफिल हैं, तो वो चीजें मतलब कि हमारे सीखने को मिलेंगी, इस तरह का सिलसिला होना चाहिए।
माशाल्लाह बिल्कुल होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मदनी चैनल ऐसे सिलसिले आपको घर बैठे भी दे रहा है, अपने ऑफिसेज पर, अपनी दुकानों पर, हो सके तो आप मदनी चैनल को लगा ले, वक्तन फवक्तन उसको भी देखते रहें, घर वालों को भी दिखाएं, इससे भी बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। जिस तरह मुफ्ती साहब ने फरमाया कि ऐसे सिलसिले होने चाहिए, ताजिर को कैसा होना चाहिए, सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शूरा के निगरान हर महीने की पहली इतवार को मदनी चैनल पर बराह रास्त करते हैं, ये जरूर सिलसिला देखा करें, इन तमाम टॉपिक्स को उस पर एड्रेस किया जाता है। फिर यान मार्केट चलते हैं, देखते हैं कि यान से कारोबार करने वाले इस्लाम भाई हमसे क्या सवाल करना चाहते हैं। सल्लु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
السلام علیکم، میرا نام محمد ادریس قادری ہے، میں یہاں پولیسٹر یان کا کاروبار کرتا ہوں میں یہاں پر، اور عموماً مارکیٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک مال میں نے دے دیا ہے، اس کے بارے میں مجھے پتا ہے کہ اس مال کے اندر نقص ہے اس کے، اور وہ پارٹی لے کر جاتی ہے میرے پاس، اور پھر کچھ مال تو اس کا بک جاتا ہے اور باقی مال وہ مجھے واپس لے کر آتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا شرعی حکم کیا؟ لہٰذا مجھے آپ اس کا جواب عنایت فرمائے، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔
مال میں نقص ہے، اگر اس میں ڈیفیکٹ ہے تو وہ مال واپس وہ لے کر آیا، کیونکہ نارملی پولیسٹر یان میں ہم نے دیکھا ہے کہ نو کلیم کا مال کافی بکتا ہے، وہ ڈی او پہ بھی لکھ دیتے ہیں نو کلیم ہے، تو کیا نو کلیم والا مال بھی واپس لیا جا سکتا ہے؟ جس پہ نو کلیم نہیں لکھا ہوا یا بات نہیں ہوئی، یہ مال دے دیا صرف، تو وہ بھی واپس لینا ضروری ہوگا؟ کچھ وضاحت
اس میں دو صورتیں ہیں، کہ اگر تو مال اس بنیاد پر بیچا ہے کہ اس کی خرابی کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں،
ٹھیک ہے،
اس میں جو بھی نقص ہوا وہ آپ کا ہے،
ٹھیک ہے،
تو وہ واپس کرنے کا اختیار نہیں رکھتا،
ٹھیک ہے،
اور اگر آپ نے اس کی اتنی تعریفیں کی ہیں اور جو اس کے اوصاف بیان کیے،
صحیح،
وہ نکلے ہی نہیں اوصاف،
ٹھیک ہے،
اور ردی مال نکلا، کم قیمت کا سی ڈی گریڈ کا مال نکلا، تو پھر جو ہے وہ گاہک کو 100% یہ حق حاصل ہے،
ٹھیک ہے،
کہ وہ اس مال کو واپس کر سکتا ہے
اور ہمیں وہ مال واپس لینا ہوگا،
لینا ہوگا،
ٹھیک ہے، یعنی پتہ چل گیا کہ پہلے وضاحت اگر کر دی ہے، نو کلیم کہہ دیا اور بتا دیا ہے کہ اس مال کو ہم نہیں لیں گے واپس، جیسا بھی ہے وہ آپ کہتے ہو تو ٹھیک ہے، اور اگر پرابلم ہے تو پھر ہم اس کو پھر، اگر اس آپ نے یہ نہیں کہا ہے اور پھر اس مال میں پرابلم نکلی ہے تو وہ پھر واپس لینا ہوگا۔ ہماری کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارے ناظرین بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں، پہلی کال کی طرف چلتے ہیں، آڈیو کال کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ ہم سے کیا سوال کیا جا رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد رضوان اتاری کراچی سے، اور سوال حضور یہ ہے کہ یان کے حوالے سے، کہ یان کی بروکری کیا یہ جائز ہے؟ کیونکہ جو بروکر ہوتا ہے اس کے قبضے میں مال نہیں ہوتا، تو وہ جو مطلب ایک پارٹی سے دوسری پارٹی کو سودا کرواتا ہے، تو درمیان میں اس کا کچھ کمیشن ہوتا ہے، تو کیا یان کے حوالے سے وہ کمیشن جائز ہے؟ اور تاثرات میں یہ دینا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ اس سلسلے میں ہمیں وہ معلومات ملتی ہے جو اس سے پہلے ہمیں پتہ نہیں تھی، ایسے سے باریکات ہمیں اس کے پتہ چلے ہیں، اور ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ اپنے کاروبار کو شرعی اعتبار سے کیا جائے اس سلسلے کی برکت سے۔
جزاک اللہ، رضوان بھائی مرحبا کہتے ہیں آپ کو اپنے سلسلے میں، آپ نے کال بھی کیا، حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ جی حضور، یان کی بروکری کرنا، یان کی ٹریڈنگ کروانا، ہم کسی کا سودا کروا دیں، بروکری کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟
دیکھیے، بروکر کا جو کردار ہے وہ ہے دو پارٹیوں کو ملوانا،
ٹھیک ہے،
تو اگر وہ اس کام کے لیے محنت کرتا ہے، اپنا وقت صرف کرتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، تو بلا شبہ اس کا یہ کام کرنا جائز ہے۔ اب پارٹیاں اپنے مال کی ڈیلیوری کس طرح دیتی ہیں، ادائیگیاں کس طرح کرتی ہیں، اس کی ذمہ داری تو بروکر پر نہیں ہوتی، اس کا کام ہوتا ہے پارٹنیوں کو ملوا دینا۔ جس طرح آپ ریئل اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں،
جی جی،
کہ اس ریئل اسٹیٹ کے کاروبار کے اندر دو پارٹیوں کو ملوا دینا ان کا کام ہے۔ اب اپنی یہ پیمنٹ کس طرح دیں گے، کس طریقے سے دیں گے، چیک میں دیں گے، کیش میں دیں گے، ادھار میں کریں گے، یہ وہ پھر خود طے کرتے ہیں معاملات۔ تو یوں جو ہے، اگر ایسا معاملہ ہوتا ہے، اس کا باقی کردار نہیں رہتا، پارٹیوں کو ملوانے کی حد تک کام ہے، تو بلا شبہ ایسا کام جائز ہے۔
نارملی اس کے بعد بھی وہ سروس دیتا ہے بروکرز کو، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ چیک لانے کے لیے، پیمنٹ لانے کے لیے بھی مدد کرتے ہیں، لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ اس جاب پر یا اس کاروبار پر کوئی مطلب غلط قباحت نہیں ہے، وہ کر سکتا ہے،
آ سکتا ہے، فرق آ سکتا ہے، یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کیا کیا مدد دیتے ہیں، کن کن چیزوں کا پابند ہے،
ٹھیک ہے۔ بڑا نارمل بروکری کرنے میں، دو پارٹیوں کو ملا دینے میں پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ امید ہے رضوان بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ویڈیو سوال کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یان مارکیٹ کے اسلام میں ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
میرا نام آفتاب رنچ ہے اور میں پولیسٹر یان کی بروکریج ہاؤس ہے میرا یہاں پر پولیسٹر مارکیٹ میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ ہماری بروکریج پولیسٹر کی بنتی ہے 0.50%، لیکن ہمیں 0.45% دی جاتی ہے، اور 5% جو ہے وہ اپنے اسٹاف کو یہ لوگ سکڑی کا نام دیتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ سکڑی جائز ہے اپنے اسٹاف کو دینا یا یہ ہمارا حق ہے؟
حضور، سکڑی یہ بھی بروکری کی لینگویج ہے، اور بروکر تو جو بروکری لینے جاتا ہے نا پارٹی کے پاس، جو سیل کرنے والا ہوتا ہے وہ سکڑی کاٹ کے بروکر کو بروکری دیتا ہے، بروکر کے آدھے پرسنٹ میں سے 5.05 وہ لے لیتا ہے، 0.45 بروکر کو دے دیتا ہے۔ اب جو مال بیچنے والا ہے اس کے پاس یہ سکڑی کی رقم جمع ہونے لگ جاتی ہے۔ سوال ان کا یہ تھا کہ جو رقم اب جمع ہو گئی، میں خود جیب میں رکھ لوں یا اپنے سٹاف کو بانٹنا ضروری ہے؟ اور بروکر کی حیثیت سے سوال یہ بنتا ہے کہ میرے اچھے خاصے 0.5% اس میں سکڑی کیوں کاٹ لی؟ تو یہ دونوں طرف کا جواب بتا فرمائیں۔
دیکھیں نا، جب بروکر سے ڈیل کی ہوگی تو یا تو یہ زبانی بتاتے ہوں گے یا پھر یہ انڈرسٹوڈ ہوگا کہ جناب اس کو جو دیا جاتا ہے وہ یہ -5% کاٹ کر دیا جاتا ہے، تب تو اس پر کوئی کلام نہیں ہے، بروکر کے ساتھ ایسی ڈیلنگ درست ہوگی، اگر مارکیٹ میں معروف ہے تو۔ اب یہ کہ جو وہ رکھ لیتا ہے -5%، بیچنے والا،
جی جی
تو اب وہ خود جیب میں رکھے یا اپنے جو ملازمین ہیں اسٹاف جو ہے جو اس کے پاس کام کر رہے ہیں ان کو دے؟
جی جی
تو اگر تو اس نے اپنے اسٹاف کو رکھتے وقت یہ کہا تھا کہ تنخواہ کے علاوہ بھی جو بھی کام ہوگا وہ میں آپ کو ایک انعام اور بونس کے طور پر اضافی بھی دیا کروں گا،
سکڑی بھی ملے گی،
ملے گی،
جی جی
تو اب تو یہ ان کا حق ہے،
ٹھیک ہے،
ان کو ہی دی جانی چاہیے، اور گویا کہ ان کی محنت کو بڑھانے کے لیے اور ان کے کام کو تیز کرنے کے لیے آپ نے ان کو جس طرح سیلز میں ان کو مختلف آفر دی جاتی ہیں، جناب آپ کو سیلری بھی ملے گی اور جتنی آپ سیل کریں گے اس کا کچھ فیصد بھی آپ کو ملے گا،
جی جی،
تو چونکہ آپ نے اجارے میں بیان کر دیا آپ تو اس کو دینا پڑے گا،
ٹھیک ہے،
اور اگر مارکیٹ میں معروف ہے کہ اس قسم کے دکان مطلب کہ بیچ مطلب کہ کاروبار کرنے والوں کے پاس جو کام کرتے ہیں انہیں یہ ملتا ہے،
جی
تب بھی دینا پڑے گا،
ٹھیک ہے، لیکن نارملی آپ جس طرح فرما رہے ہیں کہ عرف یہی ہے،
جی جی
کام کرنے والوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ بھائی یہاں ہم کام کریں گے تو ہمیں سکڑی ملے گی، اور وضاحت بھی بعض اوقات کر دی جاتی ہے، تو سکڑی کے کاٹ لینے میں چونکہ انڈرسٹوڈ ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، یہ درست ہے،
جی
ٹھیک ہے، امید ہے کہ آفتاب بھائی آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا،
حقیقت یہ کاٹنا ہے ہی نہیں،
ہاں وہ پہلے سے بتا دیا کہ بھائی یہ 0.45 ہی آپ کو ملنا ہے، 0.5 ملنا ہی نہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ مارکیٹ میں میرا جانا ہوتا ہے تو ڈیل کے وقت ہی کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی آپ کا 0.225 بنے گا یا آپ کا 0.45 بنے گا، 0.5 کہا ہی نہیں جاتا، تو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ جب انڈرسٹوڈ ہے تو وہ پھر کاٹنا ہی نہ ہوا، ایک اور ویڈیو سوال شامل کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یان مارکیٹ کے سلام ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
السلام علیکم، میرا نام محمد بلال ہے، میرا کام انڈینڈنگ کا ہے، یان کا امپورٹ پہ جو انڈینڈنگ ہوتی ہے اس کا، اور لوکل ٹریڈنگ میں کام ہے، میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ ہماری مارکیٹ میں اکثر لوگ 2 مہینے کا یا 1 مہینے کا مال ادھار پہ لیتے ہیں، پھر اس وقت کے گزر جانے کے بعد اور ٹائم کھینچتے رہتے ہیں، تو کیا ایسا کرنا ان کے لیے صحیح ہے؟ اس کا مجھے جواب چاہیے،
مہینے کا ادھار لیا، پیمنٹ 2 مہینے میں کی، 30-45 دن کا ادھار لیا، پیمنٹ 70 دن میں دی، یہ کرنا کیسا ہے؟
دیکھیے اگر تو یہ جان بوجھ کر ہے، مطلب وسعت ہے اور ادائیگی کی جا سکتی ہے، تو اس مختلف قسم کی جو ہے وہ دل آزاریوں کا باعث ہے،
بے شک
سامنے والے کے حق کو دبانے کا باعث ہے، تو بلا شبہ یہ ایک مذموم کام ہے، اور ایک باکردار جو مسلمان ہے اس کے یہ اوصاف میں یہ چیز شامل ہے کہ وہ اپنی زبان کا سچا ہوتا ہے اور پکا ہوتا ہے، وقت پر جو ہے وہ اپنی بات کو پورا کرتا ہے، تو ہمارے معاشرے کے اندر جہاں بہت ساری خرابیاں پائی جاتی ہیں وہیں وقت پر ادائیگی نہ کرنا ایک بہت بڑی خرابی ہے،
جی جی
اگر مجبوری کی وجہ سے ہے تو یہ مجبور ہے،
جی جی
لیکن اگر اس کے بعد وسعت ہے تو پھر ایسا کرنے کی اجازت نہیں،
کئی دل آزاریاں پھر اس کی وجہ سے کئی جھگڑے مارکیٹ میں دیکھیں گے حضور، اور یہ اب تو ایک عجیب سی پریکٹس یہ بن گئی ہے جو مجھے بھی پتا چلا ہے کہ چونکہ 30 دن کے ادھار اور 60 دن کے ادھار کے ریٹ میں فرق ہوتا ہے، تو یہ کیا کرتے ہیں 30 دن کا ادھار لے لیا اور پیمنٹ ان کو پتا ہے 60 دن بعد ہی دینی ہے، تو اب جو وہ 30 دن کا فرق تھا نا وہ پیسے بچا لیے، بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں جو 30 دن کا ادھار لے کے 60 دن کا ادھار بیچ دیتے ہیں اور بولے 30 دن اب اس کو لمبا کرتے رہیں گے، تو یہ تو کتنا غلط کام ہوا حضرت، لوگوں کی دل آزاریاں اور کس قدر نقصان کا باعث بنا، تو بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی بنا پر کتنے جھگڑے ہوتے ہیں مارکیٹ میں رہنے والے لوگ بھی جانتے ہیں، تو جس طرح فرمایا کہ با کردار مسلمان جو اپنے وعدوں کا پکا ہوتا ہے زبان کی پاسداری اسے کرنی چاہیے، تو بلال بھائی امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، ایک اور ویڈیو سوال اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم ایک کال بھی شامل کرتے ہیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا نام فیصل یعقوب ہے، میرا سوال ہے تجارت کے حساب سے، میں ایک یان کا ٹریڈر ہوں، میرا سوال یہ ہے کہ اگر میں کسی شخص سے کوئی مال مثلا 100 روپے میں پرچیز کرتا ہوں، اور جب مال اٹھانے کا وقت آتا ہے تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس وہ مال حاضر نہیں ہے، اور بعد میں وہ شخص مجھے اس کا ڈفرینس مارکیٹ اگر بڑھ جانے کی صورت میں اس کا ڈفرینس کاٹنے کے لیے تیار ہے، تو اس کے بارے میں اس کا ڈفرینس 1 روپے یا 2 روپے جو بھی بنتا ہے اس سے اس کا اس سے ڈفرینس لینا کیسا اور دینے والے کا دینا کیسا، اس کا شرعی حکم کیا ہے مجھے معلوم کرنا ہے، مدنی چینل ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اس سے میرے گھر میں بہت 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 زیادہ فرق پڑا ہے، ہمارے رہنے سہنے میں، ہمارے پہننے اوڑھنے میں، ہمارے کھانے پینے میں، ہمارے ہر چیز میں مدنی چینل کی وجہ سے، اور بالخصوص بالخصوص باپا جان کی جو نصیحتیں ہیں، باپا جان کے جو بیانات ہیں ان کو سننے کی روشنی میں ہم نے اپنے اندر بہت چینج محسوس کیا ہے، اور بالخصوص میرے اندر الحمدللہ پہلے کے مقابلے میں بہت چینج آیا ہے، اور میں اس کو مدنی چینل کا بہت بڑا ایک کارنامہ سمجھتا ہوں کہ مدنی چینل نے دنیا بھر میں اپنے ذریعے سے بہت سی چینجز لائی ہیں، और ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मदनी चैनल वाले।
माशाल्लाह मोहम्मद फैसल भाई मरहबा कहते हैं आपको, आप हमारे सिलसिले में आपने सवाल भी किया, हमारी हौसला अफजाई भी की, आपके अंदर फर्क आया है माशाल्लाह, आप खुद फरमा रहे हैं हम मजीद फर्क के मुतमन्नी हैं, जहे नसीब सर पर इमामा भी आ जाए, सुन्नत भरा लिबास भी नसीब हो जाए और मदनी काफिलों में सफर भी होता रहे, तो मजीद आप फर्क देखते चले जाएंगे। जी हुजूर क्या फरमाएंगे, डिफरेंस ले लेते हैं, डील तो हुई नहीं, ना माल उसने दिया ना इसने दिया, रेट डिफरेंस कर लिया, करना कैसा?
असल पिछले सिलसिले में और कई सिलसिलों में हमने इस बात को बयान किया कि इंसान के पास जो रकम आती है और जो उसके पास से जाती है, ज़रूर इसके पीछे सबब शरई होना ज़रूरी है कि इसका सबब क्या है, आपके पास ये रकम जो आ रही है क्यों आ रही है, क्या ये रिश्वत तो नहीं, क्या ये सूद तो नहीं, क्या जुए के मद में तो नहीं। इसी तरीके से जो डिफरेंस है ये बज़ाहिर माली जुर्माना है,
ठीक
है, कि मैं आपको माल नहीं दे सका, आप ओपन मार्केट से माल खरीदेंगे आपको महंगा मिलेगा, जो मैंने ज़बान दी थी उसके मुकाबले में आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, लो वो जो ऊपर के पैसे मैं आपको दे देता हूँ। तो ये पैसे किसी माल की कीमत नहीं, किसी सर्विस का मुआवजा नहीं, ये जो पैसा है बिला सबबे शरीक के दिया जा रहा है और ये लेना और देना जायज नहीं है।
लेकिन हजरत मैंने माल आपसे लिया है मिसाल के तौर पर मार्केट, आपने वो माल नहीं दिया, मार्केट ऊपर चली गई है, मुझे आगे देना जरूरी है, आपको आपसे डिफरेंस भी नहीं लूं तो नुकसान मेरा हो जाएगा, फिर कोई हल भी तो बताए ना।
हल ये है कि आप इंतजार कर लें।
हाँ, अब ये तो हो सकता है ना हल्के, अगर मैं आपको कहूँ ठीक है जितने भी मिलता है आप मार्केट से लेके मुझे दे दे, मैंने आपसे माल खरीदा है, तो ये एक शरई तरीका हो जाएगा ना कि आप परचेस करके आप मुझे दे दे।
अब पहली बात तो ये है कि जिस शख्स ने ये माल बेचा था उसके पास माल होना चाहिए था,
ठीक है, हाँ ये भी उन्होंने बताया उसका माल भी नहीं होता,
ठीक है, बस औकात होता है,
ठीक है,
माल मतलब कि रास्ते में था और वो कोई हादसा पेश आ गया चला गया, तो अब इसका हल ये है कि वो माल देने का पाबंद है। ऐसे माल जो मिसली होते हैं यानी कि एक शेप के माल होते हैं उसके अंदर फर्क नहीं होता,
दूसरी जगह से मिल जाते हैं,
तो वही माल उसी क्वालिटी का माल उसे खरीद कर देते हैं,
तो ये फिर मसले का हल हो जाए, डिफरेंस ना लिया जाए। तो उम्मीद है फैसल भाई आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। अब चलते हैं कॉल की तरफ, सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
जी मेरा नाम खुर्रम शाहदारी है, फारिया से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह ये सिलसिला बहुत अच्छा है, तो मैं ये बाकायदगी के साथ देखता हूँ तकरीबन डबल 12 घंटे, इंडियन जिस वक्त भी वक्त मिलता है तो मदनी चैनल जरूर देखते हैं, और अहकाम तिजारत तो बहुत अच्छा सिलसिला है, इसके जरिए जो मतलब काजर हज़रात दीनी इलम नहीं रखते हैं क्योंकि दुनियावी मतलब मामलात में पड़े हुए हैं, उनके लिए बहुत मुफीद सिलसिला है, तो ये जारी रहना चाहिए। और हाँ करूँगा मैं ये सवाल करूँगा, दुकानदार नफा लेता है तो कितने मिकदार तक वो नफा ले सकता है, कि ये कितना मतलब एक ताजिया नफा ले सकता है, कितना उसके लिए हलाल है, कितना जायज है, कितना नाजायज।
बहुत शुक्रिया हुजूर, आपने खारिया से फोन किया, मरहबा कहते हैं, सिलसिले की तारीफ की, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए, जरूर देखते रहिए सिलसिला। जी हुजूर ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि भाई नमक के बराबर जो है ना आटे में नमक के बराबर नफा रखना चाहिए, तो ये आज वजाहत हो जाए कि नफा रखना कितना कितना इजाजत है नफा रखने की।
असल में ये तो एक आलमगीर मसला है।
जी हुजूर
अभी सफर हज के दौरान एक टैक्सी में बैठे हम लोग, एक मिस्री ड्राइवर था,
ठीक है,
उससे गुफ्तगू हुई तो उसके बाद वो पूछने लगा कि आप ये बताएं कि नफा कितना रख सकते हैं।
सही,
तो मैंने कहा इसमें तो यही मसला है, कहेंगे हाँ मैं पहले गलत फहमी में था तो मैंने उलमा से सुना तो फिर मेरी गलत फहमी दूर हुई, आपने वही बात बताई है, तो ये कन्फ्यूजन पाई जाती है कि जनाब नफा कितना रखना चाहिए। देखिए शरीयत ने नफा रखने के हवाले से बेचने वाले को किसी तरह भी बाउंड नहीं किया,
ठीक है,
वो अपनी चीज़ को जितना चाहे महंगा बेच सकता है,
ठीक है।
अब देखिए वो शरीयत बार से तो एक कलम को 1 लाख रुपए का बेच सकता है वो,
ठीक है,
इसका माल है ये जितने का चाहे बेचे, लेकिन बात ये है कि जो 1 लाख रुपए का बेचेगा इसकी मार्केट होगी जब भी बेचेगा ना,
ठीक है,
तो वो बेचता है या नहीं बेचता वो एक अलग मसला है।
सही,
लेकिन अगर हुकूमत की तरफ से किसी चीज़ की कीमत मुकर्रर कर दी जाए,
जी जी,
ख़ास तौर पर ग़िज़ाई अजनास के अंदर कीमतें मुकर्रर कर दी जाती हैं, उससे तजावुज़ की इजाज़त नहीं होती और उसका खिलाफ करने पर पकड़ा जाता है, जुर्माने होते हैं, तो अब जो है वो बाउंड हो गए,
ठीक है,
गवर्नमेंट की तरफ से, और शरीयत भी ये कहती है कि हुकूमत अगर किसी जायज़ قانون کا نفاذ کرے تو اس پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے.
ماشاءاللہ بڑی پیاری اور آسان وضاحت آپ نے فرما دی. اشیاء خرد و نوش میں عموماً یہ ہوتا ہے دودھ کی قیمت, آٹے کی, جس چیز کی بھی قیمت حکومت فکس کر دے اس کو چلنا چاہیے, باقی آپ کی چیز ہے, آپ جتنے کی چاہیں بیچیں. اور بڑی اچھی بات کی کتنے بھی ریٹ بڑھا لیں بکنی جب ہے, جب مارکیٹ بھی اس کی ہونی ہے,
گاہک
آئے گا تو بکنی ہے. تو خاریاں کے جو اسلام بھائی, امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. یہ جو مسکنسیپشن ہے, یہ کنفیوژن بہت سارے کاروباری میں ہوتی ہے کہ نفع رکھنا کتنا جائز ہے, یہ آج امید ہے کہ کلیئر ہو گیا ہوگا. پھر یان مارکیٹ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یان مارکیٹ میں کاروبار کرنے والے ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم, میرا نام بلال ہے اور میرا دھاگے کا کاروبار ہے. میں دھاگے کا امپورٹ کرتا ہوں تو میں کافی کنٹینر بازار کے اندر بیچتا ہوں. لہذا اگر میں کسی کو کوئی کنٹینر بیچتا ہوں, اس میں اگر وزن یا کارٹون کی گنتی میں کوئی فرق آتا ہے یا کوئی اور چیز میں مسئلہ آتا ہے, تو میرا مفتی صاحب سے سوال ہے کہ کیا اس کا ذمہ دار میں ہوں گا یا وہ ہوگا, لینے والا ہوگا یا بیچنے والا ہوگا؟
کنٹینر دے دیا, اب اس کے بعد گاہک نے بتایا کہ وزن کم ہے, یا آپ نے تو کہا تھا کنٹینر میں 700 کارٹون ہوں گے, وہ جناب 650 نکلے ہیں, تو اب یہ بیچنے والا ذمہ دار یا لینے والا ذمہ دار؟
دیکھیے یہاں دو باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے خریدار ہر ممکن کوشش یہ کرے کہ وہ مال لیتے وقت گن کر لے.
صحیح,
اگر وزنی ہے تو اس کا تول کرنے کے بعد لے.
ٹھیک ہے,
لوگ اس میں کانٹے کا بھی مطلب کہ اعتبار کر لیتے ہیں.
جی,
مال لیا اور کانٹے پر لے گئے اور رسید نکلوا لی.
جی,
تو لینے والا خود جو ہے اپنے جو اس کے تقاضے ہیں وہ پورے کرے, اور یہ شریعت کی طرف سے بھی ضروری ہے.
صحیح,
کہ وہ اس کا تول کرے یا اس کو گنے. بالفرض وہ مراحل بھی اس میں پورے کر لیے تھے, بعد میں پتہ چلا کوئی غلطی ہوئی ہے, اور یہ کلیم کرتا ہے خریدار کہ جناب غلطی آپ کی طرف سے ہوئی ہے, مال کم لوڈ ہوا تھا, وہ کہتا ہے جناب نہیں ہوا اتنا. اب ہے یہ مسئلہ قضا کا,
ٹھیک ہے,
یعنی اب اس پر فیصلہ ہوگا.
ٹھیک ہے,
شواہدات اور قرائن دیکھے جائیں گے, کسی ایک کو مدعی اور دوسرے کو مدعا آلے قرار دیا جائے گا.
ٹھیک ہے,
اور جو مدعی ہوگا اسے کہا جائے گا.
تھوڑا آسان کر دیں حضرت, یہ مدعی اور مدعا آلے ہمارے یان والوں کو کہاں سمجھ آئے گا, آپ تھوڑا آسان.
دیکھیے فیصلے کا مطلب یہ ہے کہ اب اس مسئلے پر ایک یوں سمجھیے کہ قضا ہو گئی.
ٹھیک ہے,
قضا سے مراد یہ ہے کہ ایک سے
ہو گیا,
ایک سے جو ہے وہ گواہ طلب کیے جائیں گے, اور جس اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو دوسرے سے حلف لیا جائے گا, حلف لے کر اس کی بات مان لی جائے گی. اب کس سے گواہ مانگنے ہیں اور کس سے جو ہے وہ قسم اٹھانی ہے,
ٹھیک ہے,
یہ ہے بڑا نازک مسئلہ.
ٹھیک
ہے, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ جلد 18 میں بیان فرمایا کہ مدعی اور مدعا علیہ کا تعین کرنا, یعنی کس سے گواہ لینے اور کس سے قسم لینی ہے, یہ علماء پر ایک دشوار ترین امر ہے.
صحیح,
تو صرف اتنی سی بات سن کر کہ کیا ہوگا, کوئی قانون بیان نہیں کیا جا سکتا. اس کی بہت ساری صورتیں ہیں, ہر صورت کے اندر سچویشن بدل جاتی ہے. کہیں جو ہے بیچنے والے سے گواہ لیے جاتے ہیں اور خریدار کو حلف کا آپشن دیا جاتا ہے, کہیں جو ہے وہ خریدار سے گواہ مانگے جاتے ہیں اور بیچنے والے سے حلف لے کر فیصلہ ہوتا ہے.
آسان بڑا کر دیا آپ نے شروع میں جو بات بیان کر کے کہ لیتے وقت ہی خریدار اور بیچنے والا بھی یہ اہتمام کر لے کہ بھائی آپ وزن بھی کر لیجئے اور آپ کاؤنٹ بھی کر لیجئے. کنٹینر ظاہر ہے کسی نہ کسی گوڈاؤن میں جا کے اترتا ہی ہے, اپنا بندہ بھیج دیں کہ بھائی یہ سارے کارٹون آپ وزن بھی کر لیں اور اس کارٹون کو گنتی کر لیں, بات کا مسئلہ ہی نہ رہے. ورنہ صحیح فرما رہے, بدگمانیاں ہوتی ہے, بھائی میرا تو پورا مال ہر بار آتا ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ کارٹن کم ہے, آپ کیوں کہہ رہے ہیں وزن کم ہے, پھر وہ جھگڑے کے معاملات بھی ہوتے ہیں. تو بلال بھائی یہ باقی بڑا آسان حل ہے, اسی کو اپنی پریکٹس بنا لی جائے جب تمام کاروبار اسلام بھائی, اور اگر خدا نہ خواستہ ایسی کوئی صورت ہو جائے تو پھر مفتی صاحب نے جس طرح فرمایا کہ ہر سچویشن کو دیکھ کر حل دیا جائے گا, تو اس پہ پھر دارالافتاء ہی سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا. tijarat@madnichannel.tv ہم ای میل ایڈریس بار بار آپ کو دیتے ہیں, اسی میل ایڈریس کو بھی سامنے رکھیں, فون پر آپ کال بھی ریکارڈ کر سکتے ہیں. کالز کی طرف چلتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں جو سائل ہمیں دیکھ رہے ہیں ہم سے کیا سوال کرنا چاہتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
محمد اشفاق بات کر رہا ہوں کراچی سے. سوال حضرت یہ ہے کہ انہوں نے ابھی انمائی فرمائی ہے کہ آنے سے پہلے مال بیچ دیتے ہیں, مگر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو امپورٹر مال منگواتے ہیں ان کے پاس اتنی پیمنٹ ہوتی نہیں ہے مال چھڑوانے کی, تو وہ آؤ ٹو مال ہمیں دے دیتے, تو ہم ان سے میں خود بروکر بات کر رہا ہوں, ہم وہ آگے مال بیچتے ہیں, وہ آگے مال لینے والا وہ ہمارے کو پیمنٹ کرتا ہے, وہ پھر مال چھڑوا کے وہ اپنے قبضے میں لیتا ہے. تو یہ آپ نے رہنمائی فرمائی نا ابھی کہ یہ مال چھڑوانا ان کی ذمہ داری ہے, وہ گودام تک وہ پہنچ کرے پھر ڈلیوری سیلر ڈلیوری لے لے, تو اس میں کوئی رہنمائی فرما دیجیے سر. آپ نے ماشاء اللہ یان مارکیٹ کے موضوع سے بات کی ہے, تو ہم یہی کریں گے کہ آپ انشاءاللہ کوئی جوڑیا بازار یا اناج منڈی سے متعلق کچھ ایسی معلومات فراہم کرے یا وہاں آئے, ہمارے لیے بھی وہاں کافی پرابلم ہے, ایسے کافی سوالات ہیں کہ ہم بھی اس چیز سے رہنمائی فرمائیں.
ماشاءاللہ، مرحبا کہتے ہیں اشفاق بھائی، آپ نے کال کیا. ویسے آپ کو میں اطلاع کر دوں کہ احکام تجارت کا یہ دوسرا فیز ہے. جو پہلا فیز تھا اس میں ہم نے کئی سلسلے کیے تھے، اس میں غالباً شاید ہمارا پہلا ہی پہلے دوسرے دو تین سلسلے ہی ہم نے اناج مارکیٹ پر کیے تھے. آپ انٹرنیٹ پر دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net پر جا کر احکام تجارت کے جو شروع کے سلسلے ہیں اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو آپ کو اس میں سے انشاءاللہ اناج مارکیٹ کے سلسلے مل جائیں گے. انشاءاللہ فیوچر میں پھر ہم یہ سلسلے بھی کریں گے اور آپ کے پاس بھی آ کر انشاءاللہ اگر آپ پھر کال کر کے اپنا نمبر بھی ریکارڈ کروا دیں تو ہمارے اسلام بھائی آپ سے رابطہ کر کے اناج مارکیٹ کی ریکارڈنگ کے لیے بھی آپ کے پاس رابطہ کریں گے. جی حضور، یہ آپ نے حل تو بتا دیا کہ امپورٹ ہو جائے، آپ کے قبضے میں آ جائے، پھر بیچیں یا وعدہ کر لیں. یہ بھی ایک ایشو ہے، جس نے امپورٹ کیا اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے چھڑانے کے، اس نے کہا بھائی آپ خرید لو اور اب پیسہ آپ دے دو، تو وعدے پر پیسے لے لیں گے تو کیسے ہوگا؟ کچھ اس کا حل بتائیے.
دیکھیے اس میں ظاہر بات ہے وہ اسی لیے بیچ رہا ہے کہ اس کو آگے ٹیکس ادا کرنے مختلف کاروائیاں ہیں، تو وہ ایک وعدہ کر لے. لیکن اگر ان کا کاروبار چلتا ہے اور بھروسہ آپس میں ہے تو اس سے قرضہ مانگ سکتا ہے،
قرض لے لے اس سے. ٹھیک ہے،
قرضہ مانگ سکتا ہے کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے کسی مد میں، اپنے سودے سے مشروط نہ کرے.
ٹھیک ہے،
سودے سے اگر مشروط کر دے گا تو حدیث میں اس کی ممانعت فرمائی گئی.
ٹھیک ہے،
کہ کسی سودے کو کسی دوسری خارجی چیز سے مشروط نہ کیا جائے.
ٹھیک ہے،
سودے سے مشروط نہ کرے، ویسے اس سے قرض لے لے.
یعنی آپ کی بات سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ پہلے تو ایک وعدہ ہو گیا کہ بھائی اتنا انشاءاللہ یہ مال اس تاریخ کو آئے گا، میں اتنے میں آپ کو دے دوں گا، یہ وعدہ ہو گیا. پھر بعد میں اس سے کہہ سکتا ہے کہ مجھے کچھ پیسے اتنے قرضہ اگر آپ دے سکتے ہیں تو دے دیں، اور پھر اس قرضے کے بدلے جب اس کو مال وہ ڈیلیور کر دے گا، ڈیل ہو جائے گی، تو وہ قرضہ بھی اس کا ادا ہو جائے گا.
جی
ماشاءاللہ، یہ بھی آپ نے ایک طریقہ بتایا. امید ہے اشفاق بھائی آپ کو بھی رہنمائی مل گئی ہوگی. جی میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائی اور مدنی چلنے کے ناظرین، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم چاہے ایک سلسلہ کریں، دو کریں یا تین کر لیں کسی ایک موضوع پر، لیکن ہم تمام مسائل کا تو احاطہ نہیں کر سکتے. اویئرنیس پیدا کرنی ہوتی ہے، یہ احساس دلانا ہوتا ہے کہ آپ اپنے کاروبار کو شرعی تقاضوں کے مطابق اسکین کروا لیں. اور الحمدللہ اسی لیے دعوت اسلامی نے دارالفتہ ملک کے کئی شہروں میں قائم کیے ہیں. ای میل پر آپ کے لیے دارالفتہ کی فیسلٹی ہے، اس سلسلے کا ای میل ایڈریس آپ بار بار دیکھتے ہیں. اسی طرح شرعی رہنمائی کے لیے ایک نمبر اسکرین پر دکھایا جاتا ہے، آپ وہاں پر بھی فون کر کے بھی شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. اسکرین پر یہ بھی نمبر آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مالک کے قریب ہم سب کو یہ احساس عطا فرمائے کہ ہم حلال روزی کمانے ہی کی فکر میں رہیں، کبھی بھی حرام ذرائع کی طرف ہم رجوع نہ کریں. اسی طرح میرے پیارے اسلام بھائی، اب ہمارے اپ کمنگ جو سلسلے ہیں، نیکسٹ سلسلے ہیں، اس کے لیے بھی آپ ہمیں ہماری مدد کرنا چاہیں، ہمیں اپنے مشوروں سے نوازنا چاہیں. ہماری نیت ہے انشاءاللہ کہ اگلے سلسلوں میں ہم فشری، جو فش فوڈ کی مارکیٹ ہے، اس کے متعلق بھی سلسلہ کریں گے. موٹر سائیکل کے کاروبار سے متعلق، کار شو رومز اور کار کا جو کاروبار کرتے ہیں ان سے متعلق، اسی طرح میڈیسن مارکیٹ اور کال سینٹر بھی ہمارے انشاءاللہ اگلے ٹاپکس کا حصہ ہوں گے. آپ دنیا میں کہیں بھی ہوں، اپنے سوالات ہمارے tijarat@madnichalan.tv پر بھیجئے تاکہ ہم اپنے سلسلوں میں آپ کی میلز کو، آپ کے سوالات کو، آپ کے سجیشنز اور آپ کے مشوروں کو بھی شامل کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے، اور ہم سب کو رزق حرام کی نحوست سے محفوظ فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.